بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة
مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، اس دوران کے ایک شخص اپنے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور اپنے ہی لباس سے تعجب کر رہا تھا کہ کتنا خوبصورت یہ لباس ہے، مرجل جمته، اور اس نے اپنے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی. اذ خسف اللہ به، اللہ تعالی نے اس کے اس تعجب اور تکبر کی وجہ سے اسے زمین میں دھنسا دیا. فہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامة، وہ شخص قیامت کے دن تک زمین میں ہی دھنستا چلا جائے گا. تکبر کیا ہے اور تکبر کے اسباب کون سے ہیں اور تکبر کی کون سی قسمیں ہیں اور تکبر کے درجات کیا ہیں اور اسلام نے تکبر کا حکم کیا بیان کیا ہے، اور پھر تکبر کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح بیان کی گئی ہے، اور اگر انسان تکبر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہوں گے. تکبر یہ الکبر سے ہے، الکبر بڑے گناہ کو کہتے ہیں، مغرور ہونا اور اپنے آپ کو ایسے بلند مرتبے پر فائز خود ہی کر لینا جبکہ اس مرتبے کا انسان اہل نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا جبکہ وہ بڑا نہ ہو. کابرہ، اگر عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی رکھنا. جو شخص تکبر کرتا ہے حقیقت میں مخلوق کے دلوں میں اپنی نفرت اور مخلوق کے دلوں میں اپنی مخالفت اور دشمنی خود بخود پیدا کر لیتا ہے. کبر علیہ الامر، عربی زبان میں بولا جاتا ہے یہ کام اس پر بہت ہی دشوار ہو گیا. جو شخص تواضع اختیار نہیں کرتا بلکہ تکبر کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی زندگی میں دشواریاں ہوتی ہیں، اور وہ شخص بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور اس کے لیے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ تکبر بڑی ہی سختی کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے الکبریت عربی زبان میں جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گندک. آگ جلانے کے لیے، آگ بھڑکانے کے لیے یہ مادہ ایسا تیز ہے کہ فوری طور پہ آگ پکڑ لیتا ہے. تکبر سے حقیقت میں انسان اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کے لے جلاتا ہے۔ اس لیے علماء نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے، بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اور بعض علماء نے تکبر کی تعریف کچھ یوں کی ہے، استعظام النفس، اپنے آپ کو بڑا ہی عظیم ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ورؤیت قدرها فوق قدر الغیر، اور لوگوں کے سامنے ایسے اقوال ایسے افعال پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ میں تو بہت ہی بڑا ہوں، جبکہ انسان کی حقیقت ایسے نہ ہو۔ اور بعض علماء نے تعریف کے اس زاویے کو بیان کیا ہے، جہل الانسان بنفسه، جب انسان اپنا تعارف بھی صحیح نہیں کرواتا، جہالت ہوتی ہے اپنے متعلق بھی کہ میں کون ہوں، تو یہی اس کے تکبر کا باعث ہے۔ وَإِنزَالُهَا فَوْقَ مَنزِلِهَا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے مقام دیا ہے اس مقام سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور تینوں کی تینوں تعریفوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی ہے، یہ اسی تعریف کے گرد ہی یہ تمام تعریفات گھومتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی بات جب صحابہ کرام نے سنی تو پریشان ہو گئے، سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، یہ کیا ہوا، ہم میں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، ہم میں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر سے تو کوئی بھی نہ بچ سکا۔ فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے جب حق بات آ جائے تو اس کو ٹھکرا دینا، تکبر یہ ہے وغمط الناس کہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تو ان کو یہ بات سمجھائی کہ جس حال میں اللہ تمہیں رکھے اس حال میں خوشی کا اظہار کرو، اور آپ کی زبان پہ الحمدللہ کے الفاظ آنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن جو ترازو قائم کیا جائے گا جس میں نیکیاں اور انسان کی برائیوں کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، جبریل امین اللہ کے حکم سے وہ ترازو لگائیں گے، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ لوسعتہن، اتنا بڑا ترازو ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک ترازو کا پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن فرمایا والحمد للہ تملا المیزان، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو انسان خوش ہو کر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر الحمدللہ، یہ اتنا پیارا سا کلمہ زبان پہ لے آتا ہے، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ یہ تربیت تھی صحابہ کرام کی۔ ایک وقت تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا، اور ایک وقت آیا کہ ایک بیوی کو 300 من گندم ملی کہ آپ کا سالانہ خرچ ہے۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف۔ ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کندھے سے لے کے اس کندھے تک جو لباس زیب تن کرتے تو 18 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، البس جدیدا عمر، لباس نیا پہنا کرو، وعش حمیدا، اور زندگی ایسی گزارو کہ تم دنیا میں بھی تمہاری تعریف ہو اور آسمانوں میں فرشتے بھی تعریف کریں، ومت شہیدا، اور موت تو آنی ہے لیکن دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت دے۔ وہ بھی وقت تھا کہ 18 پیوند والا لباس بھی پہنا، لیکن ایک وقت جب آیا پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی نصیحت کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری، نیا لباس ہی پسند کرتے، اور جب تک زندہ رہے ان کی تعریف ہی ہوتی رہی، اور جب اللہ کے پاس گئے تو شہید ہو کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، البسوا ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، تم سفید لباس کو پہنا کرو، سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، اور اپنے فوت شدہ بھائیوں کو تم سفید لباس میں دنیا سے رخصت کیا کرو، یعنی کفن دو تو تم سفید رنگ کا دو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے قرآن حفظ کر لیا ہے اس کو تو سفید لباس ہی پہننا چاہیے۔ کسی شخص نے سوال کیا، آخر وہ کیوں؟ کہا، ان کے سینوں میں بھی اللہ نے روشنی سے سفید کر دیے ہیں، ان کا ظاہر بھی سفید ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کی روشنی میں ان کا باطن اللہ نے سفید کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر النعال، جوتا ایک نہیں، تم 2 یا 3 بھی خرید سکتے ہو۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، کیونکہ جب انسان جوتا پہنتا ہے میں زیل راکبہ، یوں محسوس ہوتا ہے کسی سواری پہ سوار ہے۔ اس روایت کی روشنی میں اور پچھلی روایات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود كان له جبتان يلبسهما في العيدين والجمعة، آپ نے 2 باقاعدہ عیدین کے لیے اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جبے خرید رکھے تھے، وللوفود، جب کوئی وفد آتا تو اس کے استقبال کے لیے بھی آپ اسے زیب تن کیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا ہے کہ لباس اچھا ہونا یہ تکبر نہیں، جوتا نیا اگر انسان پہنے تو یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق آ جائے تو اس کو ٹھکرا دینا، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج اس وقت معاشرے کے اندر ایک نہیں بیسیوں اور دسیوں پہلو ایسے ہیں جن میں تکبر جھلکتا نظر آتا ہے. بطر الحق، حق کو ٹھکرانا. حق کیا ہے؟ حق اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اللہ ہی حق ہے. اور حق کیا ہے؟ قرآن مجید حق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو حق بنا کے نازل کیا. اللہ کی بات کو ٹھکرانا، قرآن مجید کے احکامات کو ٹھکرانا، یہ انسان کا تکبر ہے. اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تم نماز پڑھو. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا متکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. ہر ایک کی فریاد سننے والا غوث اعظم یہ صرف اللہ کی ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے متکبر ہے. اور قرآن نے جب یہ بات کہہ دی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، لیکن آپ کو بھی اگر دکھ اور تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو اس آیت کو پڑھنے کے باوجود مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے اس نے حق کو ٹھکرایا ہے، متکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تو گنج بخش کی صفت اللہ کی صفت ہے. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش کہہ دے متکبر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو ٹھکرا دیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، قلاش ہو. واللہ هو الغنی الحمید، غنی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو غریبوں کو نوازنا اور امیروں کو نوازنا اور غریب نواز کی صفت صرف اللہ کی صفت ہے. تو جو اللہ کے علاوہ یہ کہہ دے کہ فلاں غریب نواز ہے، اس کا مطلب ہے اس نے حق کو ٹھکرا دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت سے نوازے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ داتا کے صرف اولاد دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو اللہ کے علاوہ اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ فلاں داتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کے اس بات کو ٹھکرا دیا ہے. وہ مخلوق ہے، وہ تو بہت نیک ہو سکتا ہے لیکن خالق تو نہیں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن داتا تو نہیں ہو سکتا. تو بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے. قرآن مجید حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر حق ہے. والنبیون حق، حدیث کے الفاظ ہیں تمام انبیاء حق ہیں. وَقَوْلُكَ حَقٌ، اللہ تیری بات بھی حق ہے، تو نے جس چیز کو نازل کیا وہ بھی حق ہے، اور جو تیرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ بات جاری ہو جائے وہ بھی حق ہے. اور آپ کی ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی حق آیا ہی نہیں. تو اللہ کی بات کو ٹھکرا دینا، قرآن کی بات اللہ کی بات ہے، حقیقی کلام ہے. اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بطر الحق، حق کو ٹھکرانا یہ تکبر ہے۔ میں حق کے چند پہلو اور بھی پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات کھل کے نظر آئے کہ اس وقت میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ حق یہ ہے جو قرآن نے کہا، حق یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور ایک نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، 310 روایتیں جس بات پہ دلالت کریں کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس میں ایک اور دس کی بات نہیں ہم نے کی، 310 روایتیں اس بات پہ دلالت کریں کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے، کان اذا قام الى الصلاه كبر، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع يديه حذو منكبيه، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے آتے، واذا كبر للركوع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے آتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ بخاری کی بھی یہی روایت، مسلم کی بھی یہی روایت، قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب بخاری اور مسلم ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا ہے تو یہ حق ہے، اس کو ٹھکرانے والا متکبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے تو ان کی بات بھی حق ہے، جب ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے تو ان کی بات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی تو پھر ان جیسے اعمال بھی کسی کو عطا ہی نہیں کیے۔ وَكَانَ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ کے، وَالرُّسْغِ عَلَى الرُّسْغِ، جوڑ کو اپنی کلائی کو کلائی پہ رکھتے، وَالسَّاعِد، اور اپنے بازو کو اپنے بازو پہ رکھتے، ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِ، پھر اپنے سینے پہ رکھتے، اور سینہ ہر شخص جانتا ہے کہاں ہے۔ جب یہ حق ہے، اللہ کے رسول کی کلام ہے، اور کسی شخص کو 1400 سال گزر گئے اس میں کوئی بھی قدغن پیدا کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور صحیح حدیث ہے، پھر اس بات سے انکار کرنا تکبر ہے۔ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، فزوجو، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، الا تفعلوا، یہ حق ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تمہارا معیار شادی میں ہونا چاہیے دین، تمہارا معیار شادی میں ہونا چاہیے اخلاق۔ جب یہ دو چیزیں میسر آ جائے تو پھر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی حق کو چھوڑ دیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر کائنات میں فتنہ بپا ہو جائے گا. فتنہ کیا ہے؟ آج اس فتنے کی مختلف شکلیں معاشرے کے اندر موجود ہے. وہ بیٹی جو نیک بھی ہے صالحہ بھی ہے, اس کی عمر 30 سال سے زائد ہو چکی ہے, اور کیوں بیٹھی ہے؟ کیونکہ اس کے والدین بت تو ان کے سامنے نہیں, لیکن جاہلیت کے بت جو انسان کے فکر ہے وہ ابھی تک باقی ہے, جس کو پوجا جا رہا ہے. میں فلاں خاندان کا انسان ہوں, مجھے فلاں خاندان سے ہی رشتہ کرنا ہے, میں چونکہ سید ہوں, میں چونکہ راجپوت ہوں, میں چونکہ فلاں ہوں اور فلاں ہوں, مجھے ایسے ہی رشتہ داروں کو ڈھونڈنا ہے, بصورت دیگر میں ڈیگریڈ ہوں گا, میرا مقام گر جائے گا, میرا سٹیٹس نہیں رہے گا. یہ حق کو ٹھکرانا ہے اور یہی تکبر ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی, قرید کے جاہلیت کی ایک ایک چیز صاف کر دی. رنگ کا کالا اور غلام بلال رضی اللہ عنہ, اس کے مقابلے میں عبد الرحمن ابن عوف, قریش خاندان کا یہ شخص اور عالمی منڈی کا تاجر اور عالمی منڈی میں صفے اول کا تاجر, سٹیٹس بھی ہے, خاندانی رکھ رکھاؤ بھی ہے اور وجاہت بھی ہے اور پاپولیرٹی بھی ہے, کوئی ایسا وصف نہیں جو عبد الرحمن ابن عوف میں نہ ہو. اور پھر ایسا انسان جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے, لیکن اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں, میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں. کس طرح ایک غلام کو قریشی انسان نے اپنی بہن کے لیے پسند کیا, کہا اس بلال کو میں اپنی بہن کا نکاح دے کر خوش کیوں نہ ہوں, جس بلال کو ابو بکر بھی کہتے ہیں, جس جیسا اللہ نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا, وہ بھی کہتے ہیں بلال سیدنا, بلال تو ہمارا سردار ہے. تو اسلام قرآن کو حق کہتا ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کو حق کہتا ہے, تو جو اس زاویے کو چھوڑ کر دین اس کے پاس موجود ہے, اخلاق موجود ہے, لیکن صرف اس لیے اس نے وہاں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا, سٹیٹس برابر نہیں ہے اور اس کا خاندان لو لیول کا ہے, یہ ایک چھوٹے خاندان سے ہے, اس کے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں. سٹیٹس, مال و دولت, خاندانی رکھ رکھاؤ, اس کی حیثیت اسلام کے سامنے کچھ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے سب سے ٹاپ پرائیورٹی پہ دین, اخلاق, اگر یہ دونوں چیزیں میسر آ گئی ہیں تو مال نعمت ہے, خاندان تو اللہ نے بنائی اس لیے ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تمہارے اندر تعارف پیدا ہو. یہ نہیں کہا لتفاخروا, تم فخر کرو. یہ نہیں کہا لتکاثروا, تم کثرت پہ گمنڈ اور تکبر اور غرور کرو. یہ نہیں کہا لتخاصموا, تم اس بنیاد پہ جھگڑے کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار چیزیں, اربع من اعمال الجاہلیہ, چار چیزیں جاہلیت کی ابھی بھی باقی ہے. الفخر بالانساب, الفخر بالاحساب, اپنے خاندان کی وجہ سے گمنڈ کرنا یہ جاہلیت کا ہے. جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا, ان اللہ قد اذهب عنكم عبية الجاہلیہ, اللہ تعالیٰ نے تو اسلام خوبصورت اتارا ہے اور جاہلیت کو کرید کے ختم کر دیا ہے, اب اس تکبر کی ضرورت نہیں. بطر الحق وغمت الناس, حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے, خیر خواہ ہے, ہمدرد ہے, میں نے جب مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. جب میں نے اللہ کے سامنے جھکنے کا ارادہ کر لیا تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے ساتھ غلام کھڑا ہو، میرے ساتھ بادشاہ کھڑا ہو، میرے ساتھ دنیا کے بڑے عہدے والا کھڑا ہو، اللہ کے سامنے تو سب برابر ہے. اس لیے صف بندی کیوں حکم دیا گیا؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ اللہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا کر دے گا. صحیح بخاری کی اوتھنٹک روایت ہو، اِنَّ مِن تَمَامِ الصَّلَا اِنِّي اِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَا، نماز تمہاری مکمل ہی اس وقت ہوتی ہے جب تمہاری صفیں درست ہوتی ہیں. وَكَانَ يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحِ، تیر کے ساتھ آپ صفیں سیدھی نہیں کرتے تھے، صفیں اتنی سیدھی ہوتی کہ تیر کو سیدھا کرتے. اور حالت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت، کان احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبی ومنکبہ بمنکب صاحبی. جب صحابی مسجد میں آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگاتے نہیں تھے، چپکاتے تھے. لزقہ، لزاقہ اور لسقہ اور لساقہ عربی زبان کا لفظ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کارٹن کو اگر بند کریں تو آپ ایک اوپر سے ٹیپ کی لیئر چڑھاتے ہیں، یہ عربی زبان میں اس کو لزقہ کہتے ہیں. نرمی کے ساتھ صحابی اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں چپکا لیتا اور کندھے کے ساتھ کندھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، من سد فرجہ، جو پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح خوبصورتی سے ملا لیتا ہے، سد فرجہ، کوئی خلا باقی نہیں بچتا. محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا ہے. بن اللہ له بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر تیار کر دیتے ہیں. ورفع له بها درجہ، اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے. جب یہ اللہ کے رسول کی کلام ہے تو حق ہے، جو صف میں کھڑا ہو اور کہے کہ اس کا تو لیول چھوٹا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں، یہ تو چھوٹی حیثیت والا ہے، میں اس کے ساتھ پاؤں کیوں ملا ہوں، یہ تو فلان ہے، یہ تو فلان ہے، اور صفوں میں فاصلے ہونا شروع ہو جائیں. حق کو ٹھکرانے والا متکبر ہے. بطر الحق وغمط الناس. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے جو لفظ ہیں، بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا. ایک بھائی سے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے انتہائی محترم بھائی، آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پانی پیئے، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیا کریں، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِ، جو بائیں ہاتھ سے کھانا ہے یہ شیطانی عمل ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. وَيَشْرَبُ بِشِمَالِ، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. وَيَأْخُذُ بِشِمَالِ، کوئی چیز بائیں ہاتھ سے لیتا ہے تو شیطان ہے. اب یہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی روایت ہے، اوتھنٹک روایت ہے، یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، آپ جوتا پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرتے، آپ کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے اپنے بالوں کو درست کرتے، آپ لباس پہنتے تو پہلے دائیں جانب کو پہنتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ چکا، ایک انسان نے سن لیا، پھر بھی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا کھل بیمینک، اے بائیں ہاتھ سے کھانے والے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، غصے میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، حق کو ٹھکرانے پہ آ گیا۔ فرمایا لا استطعت، تم نہیں کھا سکتے۔ فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی دایا ہاتھ اپنے منہ تک لے جا ہی نہیں سکا، اللہ نے اس سے قوت ہی سلب کر لی۔ بطر الحق وغمت الناس، جب ایک شخص سے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیر النکاح ایسرہ مؤنتا، بہترین نکاح کی نشانی یہ ہے جس پہ کم خرچ ہو۔ جب یہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئی، کسی شخص نے اس کے انکار کی جرت نہیں کی، 1400 سال گزر چکے، ایک انسان صرف پیسے کی نمائش کرنے کے لیے یا اپنے سٹیٹس کو اجاگر کرنے کے لیے یا اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ بھی پیسہ لگا دیتا ہے، اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ اخف الخطبہ واعلن النکاح، تم منگنی کو چھپا کے کرو، نکاح کو اعلانیہ کرو، وجعلوه فی المساجد، اور نکاح تم مسجدوں میں کیا کرو، منگنی کو چھپا کے کرنے کا حکم حکم نبوی ہے تاکہ کل کو اگر رشتہ ٹوٹتا ہے تو تمہیں دکھ نہ ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ پھر اس منگنی پہ اگر انسان 10-10 لاکھ کا مقروض ہو جائے، اس نے حق کو ٹھکرایا، متکبر بنا اور سزا پا لی۔ جب اللہ کے رسول کا فرمان ہے اعلانیہ کرو، پھر ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ کورٹ میرج جائز ہے، اس نے حق کو ٹھکرایا اور تکبر کیا اور اس کی سزا پائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 مرتبہ فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، ولی کے بغیر، وشاہدی عدل، اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جو پھر بھی کورٹ کا رجوع کرتا ہے، اس نے حق کو ٹھکرا دیا اور تکبر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ایسی عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے اور ولی کو کچھ پتا نہیں، فرمایا ہی الزانیہ، یہی بدکار عورت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، یہ حق ہے، جو اس سے رو گردانی کرتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں اس فرمان کو، میں کیوں اس کو فالو کروں، میرے اپنے بھی ہیوز ہیں، میں جو چاہوں کروں، میں آزاد ہوں اور آزاد ملک میں رہتا ہوں، یہ حق سے دور ہونا، حق کو ٹھکرانا تکبر ہے۔ بطر الحق وغمت الناس، عدالت قابل احترام ہے، لیکن سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے، جہاں پیش ہو کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ تم نیکی کا حکم کیا کرو، تم برائی سے منع کیا کرو، اگر تم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو تم پہ عذاب ایسا آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اب ایک شخص صرف اس بنیاد پہ نیکی کی بات نہ کرے کہ لوگ ناراض ہوں گے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے برائی سے منع نہ کرے کہ کوئی میرے خلاف نہ ہو جائے۔ مخالفت اس وقت ہوتی ہے جب نیکی کا حکم کر کے تم جذباتی ہو جاتے ہو۔ اگر تم احترام سے، پیار سے، اخلاق سے، نرمی سے، حکمت و دنائی سے، بصیرت سے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اور موقع شناسی آپ کے اندر ہو، کبھی مخالفت نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو وہ کرے گا جو واقعتاً معاند ہے، دشمن ہے دین کا، جیسا کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہوا۔ لیکن عام ماحول کے اندر نیکی کی بات کرنے والا اگر ان تمام کیفیات کو سامنے رکھتا ہے، لوگ اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کر رہا ہے، آپ اس کو اگر یہ کہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائی یہ کام تو اچھا نہیں، آپ پسند کریں گے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جاؤ، مجھے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب چھوٹی سی بات کو دیکھ کے کہتے ہو کہ تم تو ہو ہی کافر، تم تو ہو ہی فاجر، کیسی آپ کی بات سنے گا؟ ایک چور کو آپ اس طرح تو چوری سے بچا سکتے ہیں کہ آپ مسلمان اور آپ کو تو اللہ نے اتنا مقام دیا، مسلمان بنایا، اور آپ نے چوری کی، وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ جب دور سے دیکھیں گے آپ کہیں گے ارے چور، تو کہے گا چور تو بن گیا، جو کچھ کرنا ہے پھر کر لو، کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس ڈر سے انسان برائی سے نہ روکے کہ لوگ ناراض ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے، یا ابن آدم رأیت المنکر ولم لم تغیره، تم نے برائی کو دیکھا، تم نے اس کو بدلنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا خشیت الناس، اے اللہ مجھے ڈر ہی بڑا لگتا تھا کہ میں نے اگر سچ بات کہہ دی تو میرے ماموں ناراض ہو جائیں گے، میرے چچا ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت غصے میں آ کے کہیں گے ایاش کنت احق ان تخشا، تمہیں ڈرنا تو چاہیے تھا مجھ سے، اگر تم مجھ سے ڈرتے تو جن کے ڈرنے کی، جن کے بارے میں تم خوف کھا رہے تھے، میں تو ان کو تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا۔ کیونکہ حدیث حق ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے میں خود راضی ہوں گا اور لوگوں کو بھی راضی کرواؤں گا۔ یہاں رک کے ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے بارے میں مثال دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ایک معنی آپ کے قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے اور اللہ کے حکم سے ہی آپ کے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو یہاں اس کو رکھ دیں اور چاہیں تو یہاں رکھ دیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ پوچھ سکتا ہے آپ کو پوری کائنات کے دل کہاں ہے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیاں مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہم اس کی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کی مثال بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن پوری کائنات کے دل تو اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ جب اللہ کسی کے دل کو پھیر دے، کوئی اس کے سامنے رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس لیے انسان اس نظریے سے نیکی کی بات نہ بتائے کہ لوگ ناراض ہوں گے، ہاں ان پہلوؤں سے بچو جہاں سے ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جذبات میں نہ آؤ، زبان میں سختی نہ لاؤ، رویہ نہ برا بناؤ، اور موقع مناسبت سے بات کرو۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کیا کرنی ہے اس کو الگ ملو، احترام دو، اخلاق سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اور خیر خواہی کے پہلو غالب کرو۔ میں ایک مثال دوں گا، اب اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون تھا؟ اتنا علم اللہ نے آج تک کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اتنی اعلی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی، لیکن آپ نے ایک بات سمجھانی تھی معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بات سمجھانے کے لیے آپ نے چھ پہلو اختیار کیے۔ بات کیا تھی؟ نماز پڑھنے کے بعد معاذ ابن جبل جلدی سے اٹھ کے جا رہے تھے، آپ نے سمجھانا تھا کہ بیٹھ کے ذکر کریں، آپ نے مصلی پہ بیٹھے کہا یا معاذ، کسی کے ذریعے پیغام نہیں بھیجوایا، خود فرمایا یا معاذ، آواز دی۔ صحابی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ کسی کا نام لے لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پہلو اپنی طرف کھینچنے کے لیے فرمایا انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ دو پہلو، معاذ ابھی نہیں آئے، اللہ کے رسول جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، آپ خود مصلی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا پہلو، معاذ بن جبل کے پاس پہنچے ہیں۔ چوتھا پہلو، پھر جا کے اپنے ہاتھوں میں معاذ ابن جبل کا ہاتھ رکھ لیا۔ اپنائیت دیکھیے، محبت دیکھیے، شفقت دیکھیے، اور چھٹی بات کیا فرمائی، معاذ آج مجھے تحفہ دینے کو جی چاہتا ہے، میں آپ کو تحفہ نہ دے دوں؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے تحفے جیسا تو پوری دنیا بھی مل جائے تو تحفہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور تحفہ کیا دیا؟ لا تدعن دبر كل صلاة، میرے صحابی ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا نہ چھوڑنا۔ کون سے کلمات؟ اللهم اعنی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا خوبصورت ذکر کروں، خوبصورت شکر کرو، اور تیری خوبصورت عبادت کرو۔ چھ پہلو جب اختیار کیے، معاذ کہتے ہیں لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب سے میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے آج تک میں نے ان تین باتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ جب اس بنیاد پہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے کیسے ناراض ہوگا؟ ہاں اس وقت ناراض ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھا ہے اس کی قسمت میں اس کی بدباطنی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نہیں سمجھے گا۔ دشمن اسلام تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والا آپ کے ان چھ پہلوؤں کے مقابلے میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ فوراً کہے گا یہ ہے میرا خیر خواہ، یہ ہے میرا ہمدرد، اس کے دل میں ہے میری سچی محبت، یہ ہے مجھے صحیح ڈائریکشن دینے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کم اعمى عن الطریق، نبینا انسان اس کو اللہ نے روشنی آنکھوں کی لے لی ہے، اور جو صبر کر لیتا ہے عوضت بهم الجنہ، جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے صبر کر لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان دو آنکھوں کے بدلے اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ جو نبی نے انسان کو جان بوجھ کر غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، جیسا کہ آج کل شکایات ملتی ہیں صرف شغل دیکھنے کے لیے کہ بھلا یہ نبی نہ کدھر جاتا ہے، فرمایا جو جان بوجھ کے غلط راستے پہ ڈال دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو جنت کا راستہ بتاتے بتاتے غلط بتا دے، حق تو قرآن ہے، حق تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کہے قرآن و سنت کو چھوڑو میرے تجربات بھی سنو، قرآن و سنت کو چھوڑو کچھ میری سنس بھی ہے وہ بھی لے لو، میری رائے ہے اور میرے بھی تخیلات ہیں، تم نے حق کو ٹھکرایا، تم بن گئے تکبر کرنے والے، اور تکبر کرنے والا جو ہے جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے صرف اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ قرآن ہے، وہ فہم و بصیرت ہے جو اللہ نے عطا کی۔ اللہ کے رسول کی زبان حرکت میں آتی تو کب، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یہ زبان اتھر اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک وحی کا نزول نہیں ہو جاتا تھا۔ اس لیے صحابی عبداللہ ابن عمر ہر بات کو لکھ لیتے۔ قریش کے لوگ کہنے لگے، ارے کیا کرتے ہو، اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں۔ آپ نے شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے، کیا واقعی ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے میں پھر نہ لکھا کروں؟ فرمایا، اکتب، لکھو میرے صحابی۔ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا الحق واشار الى فمی، آپ نے اپنے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس زبان سے اللہ حق ہی نکالتے ہیں، تم لکھتے جاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بول دیا ہے، جب قرآن کا حق آ گیا ہے، تو پھر تیسری چیز کی تلاش کی آخر ضرورت کیا رہی؟ پھر دو حق چھوڑنے والا تیسرا حق کیسے لے سکتا ہے؟ حق تو اللہ کی طرف سے آیا۔ اس لیے تکبر یہ ہے، بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹھکرانا، یہ تکبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا اور قرآن نے پہلے حکم دیا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اپنی بیویوں سے کہو، سب سے پہلے مومنوں کی مائیں، اپنی بیٹیوں سے کہو، سب سے پہلے فاطمہ، زینب اور ام کلثوم جو اس وقت زندہ تھی، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ ایسی چادریں لے لے، جلباب جس کو کہتے ہیں، جلبب تہبتہ پتھروں کو کہتے ہیں، جب تہبتہ پتھر آتے ہیں تو پانی نہیں گزرتا، جلبب ایسی چادر کہ اس کا جسم نظر نہ آئے۔ جب یہ قرآن کا حکم آ گیا، فلا یؤذین، فلا یعرفن، پہچانی نہ جائیں کہ ہے کون، قرآن حق آ گیا، اگر چہرے پہ پردہ نہ ہو تو کیسے نہیں بے انسان پہچانتا۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے سنا صفوان بن معطل کی زبان سے یہ کلمہ، کیا کلمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، فاستیقظت باسترجاعی، میں اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون سن کے بیدار ہوئی، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ جب صحیح بخاری کی اوتھینٹک روایت آ گئی، جب قرآن مجید کی آیت آ گئی، اور دونوں حق ہیں، پھر کسی کو یہ حق کیا پہنچتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، یا تو نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ نے قرآن صحیح نہیں سمجھا اور اس نے سمجھا ہے، یا صحیح بخاری کی یہ روایت آج ہی کسی نے لکھی ہے، جب سے امام بخاری دنیا سے گئے ہیں کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس واقعے کا انکار کر دے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو پھر فلسفہ، پھر تخیلات، پھر آراء کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں، تو پھر پردہ ہے کس کا؟ اس نے حق کو ٹھکرایا کیونکہ اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے والا اپنا ٹھکانہ سوچ لے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے، بلکہ حج عمرے میں سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن صحابیہ کیا کہہ رہی ہے، کنا نغطی وجوہنا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھی۔ اب یہاں یہ اصول پیش کیا جائے، نہیں، ہماری بیٹی تو کبھی کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی، ہم تو مان جائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت نیک ہے، لیکن کیا یہ عائشہ اور ام سلمہ سے بھی نیک ہے؟ نہیں، اس کے تو دل میں کبھی خیال نہیں آیا. کیا مطلب یہ دوسرے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، فلاں سے کیا پردہ کرنا ہے، وہ تو مولانا صاحب ہیں، وہ تو بڑے نیک اور صالح ہیں، فلاں تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، کیا محمد مصطفیٰ سے بھی نیک ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہ شک تھا تب پردے کا حکم دیا؟ اس جیسی ہستیاں بھی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. کیسی ہستیاں؟ جن کو دیکھ کے عثمان کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں انسان سوچ کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول اونٹ پہ بیٹھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اونٹ سے گر گئے، آپ کی بیوی بھی گر گئی، صحابی بھاگے، کہا اپنی ماں کو دیکھو مجھے چھوڑو. صحابی نے مومنوں کی ماں، اللہ کے رسول کی بیوی، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، جس کے ساتھ نکاح کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے جو کپڑا تھا سب سے پہلے وہ ڈالا. دیکھنا پسند نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا. ان صحابہ کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ نعوذ باللہ شاید ان پہ شک تھا تب حکم دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا. اور فرمایا، انی لا امس اید النساء، میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. انی لا اصافح اید النساء، میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا. آج اگر انسان یہ کہتا نظر آئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اذا کان القلب صافیا یجوز المصافحة بالاجنبية اذا كان القلب صافيا، جب دل صاف ہو تو پھر مصافحہ کرنا جائز ہے. اس نے صحیح بخاری کی روایت جو اتھینٹک روایت ہے، حق ہے، اس کو چھوڑا، تکبر کیا اور اپنی رائے کو مقدم کیا، اور اس تکبر کا نتیجہ کیا ہے جو بھی آپ نے سن لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ حق ہے، بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. تو بات یہ کر رہے تھے، تکبر یہ ہے کہ انسان کے پاس حق آ جائے، ایک یہ ہے کہے کہ میرے اندر کمزوری ہے، دعا کرو اللہ مجھے ہمت دے دے، ایک یہ ہے میں نہیں مانتا، یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا یہ تکبر ہے. اور مومن جو ہے، المؤمن عند الخطأ يتأسف، مومن سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، فکر کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. والمنافق يتفلسف، اور منافق فلسفہ پیش کرتا ہے. حق تو یہ تھا کہ مجھ میں کمی ہے، کوئی مجھے میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، تو میں کیا کہوں جو عمر نے کہا. عمر منبر پہ کھڑے ہیں اور فرماتے، رحم اللہ من اہدا الی عیوبی، اللہ اس پہ رحم فرما دے جو میری کوتاہیوں کو مجھے بطور تحفہ پیش کرتا ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تکبر کو کہا کہ حق بات کو ٹھکراؤ گے تو یہ تکبر ہے، اچھا لباس، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے. علماء نے تکبر کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں. تکبر کے تین اسباب ہیں، سبب فی المتکبر، پہلا سبب تکبر کرنے والے کے اندر ہوتا ہے، وہو العجب، عجب کی بیماری. عجب کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں ایک سوچ آ جائے، میرے جیسا کوئی نہیں، میں تو اپنے جیسا مثال چھوڑی نہیں، جو کمالات میرے اندر ہیں وہ کسی کے اندر نہیں. یہ عجب شیطان کے اندر آیا، اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علم ہو، فہم ہو، حسن ہو، مال ہو، منصب ہو، یا کوئی بھی نعمت، وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ، عقل مند کو تین کلمات سے پوری زندگی بچنا ہے. کون سے کلمات؟ انا، میں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، کون ہے میرا ثانی، کون ہے میرے جیسی مثال پیش کرنے والا، میرے جیسا عہدہ، میرے جیسی ڈگری. یہی بات شیطان نے کہی، انا خائرون من ہو خلقتنی، میں آدم کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، جاؤ تم آج کے بعد میری رحمت سے دھتکارے گئے ہو، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی. دوسرا کلمہ جس سے انسان کو ہر وقت بچنا چاہیے، لی، میں کیا سمجھتا ہوں، میرے تو اتنے تعلقات، میں کیا سمجھتا ہوں، میرے پاس اتنا مال و دولت، میں کیا سمجھتا ہوں، میرے پاس تو فلاں 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 نعمتیں ہیں. فرعون نے کیا کہا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ہیں کہ میں یہ بے وقارہ انسان، نعوذ باللہ من ذلك، الیس لی ملک مصر، میرے پاس تو مصر کی بادشاہی ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کی تم بات مانو گے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس کے پاس ہے کیا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ تو انتہائی لو لیول کا انسان ہے، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، اس کے پاس تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں، اس کی تو زبان میں لکنت ہے، یہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتا. علیہ سلی ملک مصر، میرے پاس تو بات چاہیے مصر کی. اللہ تعالیٰ نے کیسی عبرت بنائی؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، اللہ نے فرمایا جو اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے، پانی کا حکم دیا اس کو اچھال کے پھینکو تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ تھا جو کہتا تھا میں ہوں انا ربکم الاعلی، آج ذرا حرکت کر کے دکھائے. اور چوتھا لفظ عندی، میرے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس یہ خزانے ہیں، میرے پاس یہ لینتھ ایکسپیرینس ہے. قارون نے بولا تھا، اور قارون کہتا تھا علیس الملک انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارے کے سارے خزانے پتہ کیسے ملے، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، میں جانتا ہوں کیسے خزانے اکٹھے کرتے ہیں. اللہ نے اس کا علاج کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے صرف اس کو نہیں دھنسایا، اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا. اور روایت جو آپ کے سامنے ہے یہ اسی شخص کے بارے میں ہے جس کو قارون کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن گھر سے نکلتا ہے، اپنے لباس کو بار بار دیکھتا ہے، کیا کمال کا لباس میں نے پہنا ہو، اور اپنے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے، یختال فی مشیتی، اور اپنی چال میں تکبر پیدا کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فَأَخَذَتْهُ الْأَرْضُ، زمین نے اسے پکڑ لیا. دائیں بائیں دیکھتا ہے کیا ہوا، پاس جو تھے ان کی نگرانی کرنے والے کہتے کیا ہوا، کہتا یہ تو مجھے بھی پتا نہیں چلا، نہیں جا رہا، اور زمین میں نیچے جانے چلو. اور فرمایا 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور بخاری مسلم کی روایت ہے، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ انسان کے اندر ایک غلط دائیہ کا پیدا ہوتا ہے جب اپنی اسے معرفت نہیں ہوتی میں ہوں کون. اگر اس کو کہنا ہے تو یہ کہے ان المذنب، اللہ میں گنہگار ہوں، ان الفقیر الى رحمتک، اللہ میں تو تیری رحمت کا محتاج ہوں. اگر اس نے کہنا ہے ان المقصر، میرے مالک تیری رحمتیں تو بڑی لیکن میں عمل میں بہت سست ہوں، یہ کہے تاکہ اللہ کو اس کا مقام بنائے. اور لی جو کہا تھا فرعون نے کہ علیس لی ملک مصر، میرے پاس تو بادشاہت ہے، اگر کسی نے کہنا تو کہے لیزم، میرے پاس تو بہت گناہ ہے، لیتقاصیر، لیالانحراف، اللہ میں نے بڑے تیرے احکام سے منہ موڑے ہیں، مجھے معاف کر دے. عندی کے لفظ بولنا ہے تو وہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول نے پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وجہلی و اسرافی، میں نے جہالت سے گناہ کیے، میں اسراف کر بیٹھا، اللہ میں نے ظاہری بھی گناہ کیے، میں نے باطن میں بھی گناہ کیے، لوگ تو نہیں دیکھتے تھے، وہ کل ذلک عندی، اللہ یہ ساری کمی کوتاہیاں میرے پاس ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس، جس جیسا آج تک مفسر پیدا نہیں ہوا، ایک دن ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، آپ ذرا یہ تو بتائے، چونٹی کا چہرہ جب چلتی ہے تو اگلی سائڈ پہ ہوتا ہے کہ پچھلی سائڈ پہ ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے بات سنی اور گھر چلے گئے۔ فاغلق علیہ بابہ فبکا بکا مریرا، رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا لوگ ایسے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بڑے علم والے ہو، یہ بات تو مجھے واقعی پتا نہیں ہے، اور رونے لگ گئے۔ آج میں کس بات پہ تکبر کروں؟ عرفت شیئا وجہلت عن اشیاء، مجھے ایک دین کی بات کا پتا ہے، نہ جانے کتنی جہالت ہے، مجھے کس بات پہ تکبر ہے کہ آج اگر مال پہ تکبر ہے تو کیا قارون سے بھی زیادہ کسی کا مال ہو سکتا ہے؟ جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، لتنوء بالعصبہ، دس لوگ، اور سمجھنے والی بات، ایک آدمی کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ آج بھی اگر کوئی وزن اٹھائے تو کم و بیش تو ایک من وزن اٹھائے گا نا، دس لوگ کتنا وزن اٹھائیں گے؟ دس من کی چابیاں بنائیں، کتنی چابیاں بنے گی؟ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے دس لوگ مقرر تھے، اور مفسرین نے لکھا اس سے بھی زائد۔ اگر کسی کو مال پہ تکبر ہے تو کیا قارون سے زیادہ اکٹھا کر لیا؟ اگر کسی کو لینتھ ایکسپیرینس پہ تکبر ہے تو شیطان سے بڑا بھی کوئی تجربے کار ہے؟ اگر کسی کو عبادت پہ تکبر ہے، اگر کسی کو یہ کہ میں عبادت بہت کرتا ہوں، تو وہ قصہ کیوں بھول گیا جو عبادت کر کر کے تھک گیا، جس کے بارے میں فرشتوں نے گواہی دے دی، ان ھذا العبد لم یعصک قط، اللہ تو نے تو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹا دو، اس میں تو ایسا انسان بھی ہے جس نے آج تک تیری نافرمانی کی ہی نہیں، فرمایا بہی فبدا، اس کو سب سے نیچے رکھو۔ اللہ وہ کیوں؟ فرمایا لم یتمعر وجهه فی، اس کے سامنے ظلم ہوتا، اس کے سامنے گناہ ہوتے، اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی، صرف اس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ خود عبادت کر کے آ جائے اور معاشرے کے اندر کوئی کام نہ کرے اور دوسرے لوگوں کو جنت کی رانہ دکھائے۔ فرمایا بھی فبدا، اس کو پہلے رکھو عذاب میں۔ اگر کسی کو تکبر ہے کہ میں حسین بڑا ہوں، تو کیا ابو لہب سے بھی حسین ہے جو جہنم کا ایندھن بن گیا؟ ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے چہرے کی لاٹوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا خاندان بڑا ہے، میرا تکبر ہے، ابو جہل سے بھی بڑے خاندان کا ہے، قریش کا خاندان۔ ان اللہ اصطفى کنانا من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے ابراہیم کی اولاد کو چنا، ابراہیم کی اولاد سے کنانا کو چنا، اور کنانا سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا۔ قریش کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان، ابو جہل اسی میں سے تھا، کہاں گیا؟ کس طرح صحابہ نے ٹھوکرے مار مار کے کنویں میں لٹکا دیا، کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکا، کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اس لیے عجب اپنے آپ میں کہنا کہ میں بہت کچھ ہوں، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، وسبب فی المتکبر علی هو الحقد والحسد، تکبر کرنے کا دوسرا سبب جو بنتا ہے، جب انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی کے بارے میں حسد رکھتا ہے، اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ تکبر کے ساتھ، پھر تکبر کی آگ اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ حقیقت میں دل میں بغض ہوتا ہے، دل میں حسد ہوتا ہے، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں۔ اور تیسرا سبب، وسبب فيما يتعلق لغيرهما هو الرياء، جس شخص کے اندر ریاکاری کا عنصر ہو وہ بھی تکبر ہے۔ اب اگر شادی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے بیٹے کو، آپ اپنی بیٹی کو دنیا جہان کی قیمتی چیز خرید کے دے سکتے ہیں، اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے اس کا اظہار اس انداز سے تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت پوری ہو، ضرورت نہ ہو اور انسان صرف اس بنیاد پہ کہے کہ یہ چیز تو فلاں ملک کی ہوگی، یہ چیز فلاں ملک کی ہوگی، اور پھر بیٹھ کے شیئر ہو، جانتے ہو یہ سامان کہاں کہاں سے آیا ہے؟ ناموری پیدا کرنے کے لیے، پیسے کی نمائش کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بدترین لوگ وہ ہیں، تین لوگ، الذین یاکلون الوان الطعام، انسان جتنا بھی بڑا ہو تین سے چار کھانوں سے زیادہ کیا کھائے گا؟ آپ کے سامنے بھی تین کھانے ایک مجلس میں پیش کیے گئے، ستو بھی، بنا ہوا گوشت بھی، سادہ گوشت بھی، اور آپ نے اس کو تناول فرمایا جو ضرورت تھی. ایک شخص نمائش کے لیے اگر 20 کھانوں کا بندوبست کرتا ہے جو ضائع ہوا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ سبب کیا ہے؟ ریا، نمائش، لوگوں کے سامنے آشکارا کرنا کہ جانتے ہو میں کون ہوں. اگر وہی دو سے تین سے چار اچھے کھانے بنا لے اور اس میں فقراء اور امراء دونوں کو دعوت دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو جائے گا. تو ریاکاری جو ہے یہ بھی سبب ہے انسان کے تکبر کا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں ہوں کون. اس کو اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اس لوگوں کے اندر خوش آمدے چاہنے والا بھی تکبر کی راہوں پہ چل نکلتا ہے. اس لیے علماء نے تکبر کے درجات بھی بیان کیے ہیں. اَن يَكُونَ الْكِبَرُ مُسْتَقِرًا فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ، بس اوقات انسان کے دل میں تکبر جگہ بنا لیتا ہے. جب دل میں جگہ بنا لے تکبر تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس کا درجہ، اَن يَظْهَرَ الْإِنسَانُ بِأَفْعَالِهِ مِنَ التَّرَفُّعِ فِي الْمَجَالِسِ وَالتَّقَدُّمِ عَلَى الْأَقْرَانِ وَالْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ يُقَصِّرُ فِي حَقِّهِ. دوسرا درجہ یہ ہے، مجلس میں جب بھی بیٹھے گا اس کا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں جہاں سب کو میں نظر آؤں، آج کی مجلس کا میں ہیرو نظر آؤں. اور اگر اس کے دو ساتھی ہوں تو اس کا جی چاہے گا کہ نہیں، میری بات کو مقدم کیا جائے. اور اگر کوئی اس کی اصلاح کے لیے بات کر دے تو کہے کہ ہاں ہاں، اس کو جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں بولنے کی. اپنے آپ کو تمام اصولوں سے فائق سمجھے، تمام قوانین سے فائق سمجھنے والا انسان تکبر کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی، تیسری بات، ایظہر الکبر باللسان، درجہ تیسرا تکبر کا ہے کہ انسان زبان سے تکبر کرے. کدعاوی الفاخرہ وتزکیت النفس، کیا کہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں ہوں کون، اور تم جانتے ہو میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، میری اگر بخشش نہ ہوئی تو کسی کی ہوگی بھی نہیں. تزکیت النفس، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا شخص یہ کبھی بھی درست نہیں ہوتا جب تک توبہ نہیں کرتا. اور آئیے صحیح بخاری کی روایت اور قرآن کی آیت میں سنا کہ ان تینوں درجات کا علاج بتا دوں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. میرے پیارے پیغمبر، میرا حکم کیا ہے؟ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے نرم کر لو. واخفض جناحك، پرندے نے جب اڑنا ہوتا ہے تو پر کھولتا ہے، اور جب اس نے نیچے آنا ہوتا ہے تو اپنے پروں کو بند کر لیتا ہے. فرمایا واخفض جناحک، مومنوں کے سامنے آپ نے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، میرے پیارے پیغمبر جمے رہو، صبر کرو، ڈٹے رہو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے، اور ان سے نظر نہ پھیر لینا. ولا تعد عينك عنهم، اور آگے کتنی بات اللہ تعالی نے بیان کر دی، تريد زينة الحياة الدنيا، جو دین سے نظر پھیرے گا اور صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والوں سے نظر پھیرے گا, اس کا مطلب ہے وہ دنیا چاہتا ہے, وہ دین نہیں چاہتا. اور تعجب کی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ کتنے دنوں سے بھوکے اصحاب صفا. عملی مثال, پیالہ دودھ کا ایک آیا ہے, بھگا کے گھر نہیں لے گئے اللہ کی رسول کے چلو پہلے فاطمہ کو پلاتا ہوں, اور ابو ہریرہ گرے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جن ابو ہریرہ, وہ دیکھو ابو ہریرہ مجنون ہو گیا اور ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے, اس کو ہوش نہیں آ رہی. کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور پلاؤ ان لوگوں کو جو صبح و شام قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے. ابو ہریرہ سوچتے ہیں پہلے بھوک اتنی تھی, اب 70 لوگ ہیں کیا بچے گا. کہا بسم اللہ پڑھ کے دو. ایک نے پیا, دو نے, 70 نے پیا. آج ایک گلاس میں ایک مسلمان بھائی مجلس میں بیٹھا ہو, کتنا پیارا انسان ہے, وہ اگر پی کے فارغ ہو دوسرا وہ گلاس استعمال نہیں کرتا, کیا کہتا ہے؟ تکبر. یہ جھوٹا ہو گیا ہے. کس بات کا جھوٹا؟ مسلمان نمازی اور جھوٹا, کیا مطلب؟ 70 لوگوں نے پیا, پھر کہا یا ابا ہر اشرب تم پیو. کہا نہیں اللہ کی سلاب پیے. فرمایا اشرب پہلے تم پیو. ایک مرتبہ پیا. کہا پھر پیو. دوسری مرتبہ پیا. کہا اشرب یا ابا ہر, ابو ہریرہ اور پی لو. تیسری مرتبہ پی کے کہتے اللہ کے رسول اب تو میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکل رہا ہے. 70 صحابہ اور ابو ہریرہ, پھر خود پیا. یہ منحج ہے. تکبر کس بات کا؟ اور اللہ کی قسم صحیح بخاری کی روایت, انسان پڑھتا ہے زندہ دل والا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لولا بر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ لتمنیت ان اموت وانا مملوک. لوگو اگر والدین کی خدمت کا حکم نہ ہوتا اور دین کی سر بلندی کا حکم نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت آئے تو غلامی کی حالت میں آئے. توازو دیکھیے, عاجزی دیکھیے. اور سورت سعد قرآن مجید میں ہے, اس کی پہلی آیت کے زیر تحت جو 10 آیتیں ہیں اس کا سبب نزول پڑھ کے دیکھیے گا. اللہ کے رسول جب اپنے چچا کو دعوت دینے آئے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر یہ آ گیا ہے تو اس کی بات کا کہیں اثر نہ ہو جائے, تو جو جگہ خالی تھی جھٹ سے وہاں ایک شخص بیٹھ گیا. اب بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, دروازے پہ جوتی پڑی ہوئی ہے اور جوتیاں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے جوتیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے چچا کو دعوت دی. توازو دیکھیے, تکبر نہیں. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں زمین پہ اور لفظ بولتے ہیں آکل کما یاکل العبد فانما انا عبد. لوگوں میں تو ویسے بیٹھتا ہوں اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے بیٹھتا ہے, اور میں ہوں بھی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنے والا. فقولوا عبد اللہ, مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کی, تواضع اختیار کی. اور یہاں رک کے ایک بہت ضروری نقطہ جو کاش میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی تکبر نہیں آئے گا. وہ درخت جس کو جتنا پھل زیادہ لگتا ہے اس کی ٹہنیاں اتنی زیادہ جھکتی ہیں, اور جتنا پھل زیادہ لگے اور ٹہنیاں زیادہ جھک جائیں لوگ آسانی سے پھل توڑ لیتے ہیں. جس شخص کے اندر جتنی تواضع ہوگی اتنا بابرکت ہوگا, جتنی کسی کے اندر عاجزی ہوگی اتنی اس کی بات اور اس کے عمل میں اللہ تاثیر ڈال دیں گے. جتنا انسان کے اندر تواضع ہوگا, اللہ کے رسول نے تو قسم اٹھائی ہے, فرمایا میں تین باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. پہلی بات, میں نقص الصدقۃ من مال, جو صدقہ کرتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس کا مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا. دوسری قسم, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ اتنی زیادہ عزت دیتے, کم نہیں ہوتی. اور تیسری قسم, جو لوگوں کے سامنے کشکول گدائی پھیلاتا ہے رب سے نہیں مانگتا, اللہ اس پہ فقیری کے دروازے کھول دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کر کے دکھائی اور عاجزی کا حکم دیا. اگر اللہ کے رسول کی یہ حالت ہے جس جیسا انسان تو کوئی بلند مقام والا ہے ہی نہیں. اتنا بلند مقام اللہ تعالی نے عطا کیا کہ جب تک محمد مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولیں گے. انا اول من یقرع باب الجنہ، فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. کوئی جنتی ہوگا جب تک اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اتنی بڑی ہستی بھی کیا کہہ رہی ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے، فخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو فخر پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو باتیں سمجھی آج اس کی روشنی میں، تکبر کی تین قسمیں ہیں بنیادی طور پہ. التکبر علی اللہ، کچھ لوگ اللہ پہ بھی تکبر کر لیتے ہیں، نمرود اور فرعون اس نے اللہ پہ تکبر کیا، پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ کی. التکبر علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ تکبر مشرکین مکہ نے مکہ میں کیا، اور آج جو حدیث کو ٹھکراتا ہے وہ اللہ کے رسول پہ تکبر کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم نہ تھا، جبکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو علم عطا ہی نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ایسی ہستی پیدا کی قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو ہی نہیں سکے گی. تیسرا تکبر، التکبر علی العباد، عام لوگوں پہ تکبر کرنا، ان کو حقیر سمجھنا اور ان کو سکون سمجھنا. اور یہاں رک کے مدینے والوں کا ایک قصہ سننا چاہیے. آج میں دین سے دور کیوں رہتا ہوں؟ کیونکہ میں اپنی حیثیت سمجھتا ہوں، میں اگر کسی مجلس میں سیکھنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. جن کو اللہ نے تربیت دی ہے ہماری ان آنکھوں نے دیکھا. اتفاق سے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے وقت مسجد نبوی میں اللہ کی توفیق سے ہی مواقع ملتے ہیں، کچھ درس دینے کا جب موقع ملا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نماز پڑھاتے شیخ سبیتی حفظہ اللہ ویرعاہ، اور نماز پڑھانے کے بعد مشلہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں کاپی پینسل ہے، اور شیخ شنقیتی کا درس جہاں ہم بچے بیٹھے ہوتے تھے وہاں ساتھ بیٹھ کے آ کے لکھ رہے ہوتے ہیں. امام، خطیب، اور ایسا خطیب شیخ صالح بن محمد العثیمین کے یہ داماد ہے شیخ سبیتی، اور اتنا خطیب کہ اپنے اس وقت حرمین میں سب سے فصیح خطبہ اس انسان کا تھا. لیکن عاجزی اتنی ہے، اسی سے اللہ مقام دیتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے بھی لوگ کیا کہیں گے، کہتے رہے. اور کون پڑھا رہا ہے؟ مدینہ یونیورسٹی کا استاد جس کا لیول ان سے تو نیچے ہی ہے، اور وہ سامنے بیٹھ کے کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہ جانے کون سا نقطہ یہ بیان کر دے جس سے میری بخشش کی راہ آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تکبر سے منع کیا. مدینے میں قحط سالی ہوئی، لوگ باہر نکلے دعا کر رہے ہیں، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. اور کون سے خاندان نکلے؟ جن کو لوگ بڑا خاندان کہتے تھے، بارش نہیں آئی. محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی، وہ جوتیاں بنانے والا جس کو آج کہتے ہیں یہ تو بڑے ہلکے خاندان کا انسان ہے، اس نے اپنے وہ تھیلے میں جوتیاں بند کی اور کہتے ہیں بارش نہیں آئی. قام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، فاحسن وضوءہ، اور وضو کو خوبصورت کیا، فصلى ركعتين، دو رکھتے پڑی، ثم تربع، پھر اللہ کے سامنے بیٹھ گیا. ہاتھ انہوں نے بھی اٹھائے جو بڑے خاندان کے تھے، ہاتھ اس نے بھی اٹھائے جو جوتیاں بنانے والا، جس کو آج کہتے ہیں چھوڑو بھائی یہ تو جوتیاں بنانے والا ہے، نہ جانے وہ ہم سب سے زیادہ اللہ کا پیارا ہو. محمد بن منقدر فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ اٹھے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف گئیں اور کہنے لگا رب انی اقسم علیک، میرے پالنے والے میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں مومنوں کو بارش کی ضرورت ہے، ان کو بارش دے دے. محمد بن منقدر کہتے ہیں اس شخص کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے بارش نیچے زمین پہ بھجوا دی تھی. اللہ کے سامنے خاندان کا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں تو تقوی کی بنیاد ہے، تقوی کا احترام ہے کہ کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کس کے دل میں انسانیت کا احترام ہے، کس کے دل میں انسانیت کے بارے میں خیرخواہی اور ہمدردی ہے؟ کون ہے جو دین کے لیے دل تڑپتا ہے اور دنیا کے لیے خیر پھیلانے کے لیے تڑپتا ہے؟ اللہ کو تو یہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ ولا الى اموالكم، نہ اللہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے اور کتنے کاروبار ہیں، وہ تو اللہ نے دیے۔ ولکی ينظر الى قلوبكم، یہ اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ تم نے محنت کر کے پیدا کرنا۔ والى اعمالكم، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توازو دی وہ تو بیٹھ کے رو رہے ہوتے اور کہتے اللہ ہمیں اتنا ہی بتا دے کہ تو راضی کیسے ہوگا، ہم وہ کر لیں، ہمیں صرف تیری رضا چاہیے۔ اور راتیں بیت جاتی، مرد ہی نہیں عورتیں بھی، رابعت العدویہ عورت ہے، سجدے میں جاتی ان کے گھر والے کہتے بس فوت ہو گئے، جب سر اٹھاتی تو پتہ چلتا جیسے زمین سے چشمہ پھوٹ چکا ہے، وہ چشمہ نہیں ہوتا تھا، رو رو کے وہ جگہ گیلی ہو چکی ہوتی۔ مالک بن دینار جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے، بھانجے نے کہا میں دیکھوں تو صحیح، اس بندے کی زبان سے تو بات نکلتی ہے جیسے موتی جھڑتے ہیں، اور اس بندے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا، یہ کرتا کیا رات کو؟ دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ مالک بن دینار داخل ہوئے، اب کوئی نہیں دیکھ رہا اور ان کو نہیں پتا، مصلی بچھایا، کہتے اللہ اکبر، رونا شروع کر دیا، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں، رکوع اور رونا، سجدہ اور رونا۔ سحری کا جب وقت ہوا تو سلام پھر کے کیا کہتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جو تیرا حق ہے ہم نے اس طرح کی عبادت نہیں کی، اللہ میری صرف ایک گزارش ہے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا کہ اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ اس سفید داڑھی کو جہنم پہ حرام قرار دے دے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے جہنم سے بچا لے۔ 18,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے والا انسان جو پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، تواضع تو یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تکبر یہ تو گناہ عظیم ہے، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، لوگوں اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تکبر نہ کرنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا، حق بات کو نہ ٹھکرانا، کسی کے ساتھ بغاوت نہ کرنا، اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہونے لگے، دعبنی انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو بلایا، کہا انی آمرکما بثنین، میرے بیٹوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، 950 سال دعوت کا کام کرنے والا، کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وانہاکما عن اثنتین، اور دو چیزوں کا حکم ہے تو دو چیزوں سے روک کے جا رہا ہوں، انہاکم عن الشرک والکبر، میرے بیٹو لمبی چوڑی بات نہیں، ایک شرک سے بچ جانا، ایک تکبر سے بچ جانا، یہ دو چیزوں کے قریب نہ جانا مگر نہ تم مارے جاؤ گے، اور میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے کے جا رہا ہوں، امرکما بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو نہ چھوڑنا، یہ کلمہ اتنا مبارک کلمہ ہے، قیامت کے دن جب انسان کے بہت زیادہ گناہ ہو جائیں گے، جب یہ کلمہ لکھا ہوا کارڈ وہ بطاقہ آئے گا تو پلڑے میں رکھا جائے گا، تو سب سے بھاری ہوگا تو یہ کلمہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا کلمہ سبحان اللہ وبحمدی، یہ چھوٹا سا مبارک کلمہ، سبحان اللہ وبحمدی، اس کلمے کو نہ چھوڑنا، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، یہ کلمہ ہے جس جو ہر مخلوق کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے نباتات اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت بنائی ہے، اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے کے دل پر تو مہر اللہ لگا دیتے ہیں، سیصیب امتی داء الامم، میری امت میں بھی پرانی امتوں کے پچھلی قوموں کی بیماریاں آئیں گی، ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تو کیوں؟ الاشر البطر، ان میں تکبر تھا، شرارت کو دنیا میں نافذ کرنے کی خواہشیں تھیں، والتکاثر اور مقابلہ تھا کہ کون زیادہ دنیا میں اکٹھا کرتا ہے، والتشاحن اور دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کی بجائے بغض تھا، والتباغض والتحاسد، دیا تو اللہ نے ہوتا لیکن وہ حسد کرتے، حتی یکون البغی، اس لیے وہ بغاوت پہ اترائے. اور قرآن کہتا ہے کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جو تکبر کرنے والا ہے اس کے دل پہ تو اللہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا کیا مطلب؟ کلکوز مجخیہ، ایک گھڑا ہے، اس کو آپ نے الٹا زمین پہ رکھ دیا ہے، نہ تو جو کچھ گھڑے میں ہے وہ باہر آئے گا، نہ اس کے اندر کچھ جائے گا. تکبر کرنے والا گنہگار ہے، نہ اس میں نیکی کی بات اثر کرے گی اور نہ ہی اس کے اندر جو برائی ہے وہ باہر آئے گی جب تک توبہ نہیں کر لیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبر کرنے سے میں بڑا ثابت ہوں گا، یہ بے وقوفی کی نشانی ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، ما من رجل الا وحکمته بيد ملك، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کی حکمت و دنائی کو اللہ نے ایک فرشتے میں رکھا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں. اور حکم کیا ہے؟ اذا تواضع ارفع حکمته، اگر اس کے اندر توازو آ جائے تو اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دینا. کیا مطلب؟ ایک سادہ سا انسان جب توازو اختیار کرتا ہے تو اس کی بات اتنی پیاری لگتی ہے، سننے کو جی جاتا ہے. وَإِذَا تَكَبَّر، جب تکبر کرے، وہ حکمت، اس کی حکمت و دانائی کو توڑ کے پھینک دینا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑی بات کر رہا ہوں، لوگ سن کے کہتے ہیں کیسی یہ عجیب باتیں کر رہا ہے، سننا پسند نہیں کرتے. اس لیے ابن جماعہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، العلم ثلاثۃ اشباط، علم و معرفت یہ تین سیڑھیوں کا نام ہے، تین بلشتوں کا نام ہے. من دخل فی الشبر الاول تکبر، جو پہلی سیڑھی پہ چڑھتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. ومن دخل فی الشبر الثانی تواضع، اور جو دوسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے علم و معرفت کی، اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے. ومن دخل فی الشبر الثالث، اور جو تیسری سیڑھی پہ چڑھتا ہے اس کی زبان بولتی ہے، نہیں بھائی فلاں مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، فلاں مجھ سے بڑا ہے، فلاں مجھ سے محترم ہے، نہیں فلاں مجھ سے اچھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے صحابہ کو دعوت کیا دی. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھ لیا، عمر تو آپ کی بہت چھوٹی لیکن بات بڑی کرتے ہیں آپ، اور 70-70 سال کے لوگ آپ کا فتویٰ مانتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا پانچ راز ہیں، اللہ کی توفیق ہے جو آج کوئی نہیں کہتا، اللہ کے رسول کی دعا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے، اور کچھ کہتے ہیں میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے، تو جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. دوسرا اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین، اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ اس بچے کو علم سکھا دے قرآن کا، اور اس کو دین کی بصیرت عطا کر دے، اللہ نے عطا کر دی. اور تیسرا سبب، بما ادرکت العلم یا ابن عباس، اے ابن عباس علم کیسے آیا؟ کہا بلسان سؤول وبقلب عقول، جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی میں تکبر نہیں کرتا تھا، میں پوچھ لیتا تھا، میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ کہیں گے تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا کبھی عالم نہیں بن سکتا. اور تیسرا کہا، جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے اللہ مجھ سے سیکھنے والے کو مجھ سے بڑا عالم بنا. دل دیکھیے، آج ہم اپنے رویوں کو بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں پڑھے ضرور لیکن مجھ سے بڑا نہ بنے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھ سے سیکھنے والے کو مجھ سے بھی بڑا بنا. اور کہیں بارش ہوتی تو کہتے الحمدللہ، لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں فلاں علاقے میں بارش ہوئی، لوگوں کو خوشی ملی. کہا آپ کی کہاں زمین ہے؟ کہتے ہیں میں نے زمین کبھی رکھی نہیں ہے، مجھے اصل مسلمانوں کی خوشی پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. جب کہیں کو عادل عدل کرنے والا فیصلہ ہوتا تو کہتے کسر اللہ من امثالی، یا اللہ ایسے اور پیدا کر دے. لوگ پوچھتے کیا ہوا کو آپ کا بھی وہاں کیس ہے، کہتے اللہ نہ ڈالے، مجھے عدل و انصاف دنیا میں پسند نہیں بڑا ہے. یہ راز ہے جس وجہ سے انسان کو برکت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تکبر یہ مہلک بیماری ہے. ثلاث مہلکات، لوگوں تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. وثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، تین چیزوں سے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. وثلاث درجات، اور تین چیزوں سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اما المہلکات، تین چیزیں جس سے انسان ہلاک ہو جائے گا. اعجاب المرء بنفسی، جب اس میں تکبر آ جائے. شح مطاع، جب انسان بخیل ہو اور خوش ہو کہ میں نے اچھا کیا کسی کو دیا نہیں ہے. وہاون متبع، جو اپنے نفس کا غلام ہے قیدی ہے تو اپنی رائے کا، قرآن و سنت کو ٹھکرانے والا اور اپنی خواہش نفس کو مقدم کرنے والا. یہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی. فرمایا تین چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں. فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، انسان خلوت میں ہو جلوت میں ہو خوف اللہ کا اس کے اندر ہو. والعدل فی الغضب والرضا، انسان راضی ہو یا انسان افسردہ ہو، ہر دو حالتوں میں عدل نہ چھوڑے. والقصد فی الفقر والغنا، انسان امیر ہے یا غریب ہے میانہ روی کو نہ چھوڑے. یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں کفارہ بنتی ہیں انسان کے گناہوں کا. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد جو دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس دوران انسان کی جو غلطیاں ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور دوسری بات واسباغ الوضوء فی السبرات، اور سخت سردی کے وقت بھی وہ وضو کرتا ہے، خوشی سے وضو کرتا ہے، ادھر ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے چھپے گناہ جو آنکھیں دوڑائی ادھر ادھر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونقل الاقدام الى الجماعات، اور نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھتا ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اور تین ایسی چیزیں جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. فاطعام الطعام، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا. وافش السلام، اور وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنا. والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور اس وقت تہجد پڑھنا جب لوگ نیند میں جا چکے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر تو ایسا گناہ ہے جو اللہ کو غصے میں ڈال دیتا ہے. فرمایا ما من رجل یتعاظم، جو بھی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یختال فی مشیتی، اور اپنی چال میں تکبر پیدا کرتا ہے. اور تکبر پیدا کرنے کی دو کیفیتیں ہیں. فرمایا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت بازو کھول کھول کے چلے گی، اور والتبختر، اور تبختر کر کے اپنے آپ کو ایسی چال پہ مجبور کرے گا کہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑا انسان آ رہا ہے. جب یہ حقیقت آئے گی دنیا میں سلت شراروها علی خیارها، تو پھر نیک لوگوں پہ برے لوگوں کو اللہ مسلط فرما دیں گے. اور یہ شخص جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پہ بڑے ہی غضبناک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تین لوگوں کے بارے میں تو تم مجھ سے پوچھو ہی نہ کہ یہ کتنے بدبخت ہیں. پوچھا اللہ کے رسول کون سے لوگ، کیوں نہ پوچھے بتائیے، کہاں مت پوچھو یہ کتنے بدبخت ہیں. کون سے لوگ؟ رجل ينازع الله ازاره ورجل ينازع الله رداءه. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے الکبریاء ردائی، لوگو تکبر میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت بھی میری چادر ہے. جو ان دونوں چادروں کو ہاتھ ڈالتا ہے قسم تو ہوں میں اس کی گردن توڑ دوں گا. القیتہ فی النار وقذفتہ، میں اس کو الٹا جہنم میں پھینکوں گا. اس شخص کے بارے میں تو مجھ سے پوچھے نا یعنی کتنا بدبخت ہے. اور دوسرا وہ انسان ورجل شک فی امر اللہ, جس کو اللہ کے بارے میں شک ہو جائے پتہ نہیں اللہ میری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس بدبخت کے بارے میں تو مجھ سے پوچھے نا, جس کو پتہ یہ چل جائے کہ خالق ہے پھر اس پہ شک کرے. اور تیسرا وہ شخص والقنوط من رحمت اللہ, جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. اس لیے قرآن کہتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الكافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کافر خودکشی کرتا ہے انتحار کرتا ہے, جس کا ایمان ہوتا ہے وہ خودکشی کے قریب نہیں جاتا, بھلا موت کے بعد انسان کی جان چھوٹ جائے گی. ولو ان متنا ترکنا لکان الموت راحة كل شيء, اگر موت کے بعد راحت ملنی ہوتی تو ہر بندہ ہی راحت پا لیتا. لیکن ولکن اذا متنا سئلنا, مرنے کے بعد تو سوالات شروع ہونے ہیں کر کے کیا آئے ہو. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جان اپنی مار ڈالے اور آرام آ جائے گا. نہیں, فرمایا جو خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن خالدن مخلدن فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جس نے چھلانگ لگائی اور مر گیا, قیامت کے دن بھی پہاڑ سے چھلانگ لگاتے جہنم میں گرتے ہی نظر آئے گا. جس نے کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارا, جہنم میں بھی اپنے آپ کو ہر وقت مارتا ہی نظر آئے گا. کسی نے زہر پی کے اپنے آپ کو ختم کیا, اس کو جہنم میں بھی زہر ہی دی جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بیان کیے ہیں اتنے خطرناک, کاش کسی کے سمجھ میں آ جائے. فرمایا لوگو لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ, اپنے باپ دادا کا نام لے کے فخر کرنے سے رک جاؤ. کیا کرو؟ اگر تم نے یہ فخر کرنا نہ چھوڑا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں, اَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ, وگرنہ اللہ تمہیں تو کیڑوں سے بھی قیامت کے دن ذلیل کر دے گے, اور تمہیں یحشرون المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ, تکبر کرنے والے ایسے جو ہوں گے قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ان کو اللہ لائے گا, اور پوری دنیا ان کو پاؤں تلے رون دے گی. ویساقون الی جہنم, اور انہیں دھکیل کے جہنم کی طرف لایا جائے گا, ایسی جیل کے اندر ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا یکونن اہون علی اللہ من الجعل, بچ جاؤ فخر کرنے سے, مگر اللہ تمہیں ایسا کیڑا بنا دیں گے. کیسا کیڑا؟ الذی یدہدہ الخراعۃ بالانفی, جو کیڑا غلاظت میں پلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذہب عنکم عبیت الجاہلیہ, یہ تو جاہلیت کی باتیں تھی, لوگ اپنے باپ دادا کے نام پہ فخر کرتے تھے. تمہیں فخر ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت کی ذات پہ فخر ہو. تمہیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے میں مسلمان ہو گیا. بلال سے کسی نے پوچھا تھا باتیں تو بڑی کرتے ہو, ذرا اپنے ابا کا نام تو بتاؤ. بلال سمجھدار تھے, کہا ابی الاسلام, میرے باپ کا نام اسلام ہے, کیونکہ میرا تعارف ہی اسلام سے ہوا ہے, میں جانتے ہی نہیں ہوں. یہ اصل انتساب ہے, یہ اصل نسبت کرنے کی جگہ ہے کہ انسان نسبت کرے اللہ کی طرف, انسان نسبت کرے ایمان کی طرف, انسان نسبت کرے اسلام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انما هو مؤمن تقی وفاجر شقی, اگر باپ دادا مومن ہے تو اس کے ایمان کا تمہیں تو فائدہ نہیں ملے گا, اور اگر وہ فاسق فاجر تھے تو وہ تو خود جانا ہے, انہوں نے جہاں جانا ہے, تم اس پہ فخر کیوں کرتے ہو, وہاں جانا چاہتے ہو جہاں وہ جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والا ایسا بد نصیب ہے, قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. ثلاثۃ لا ينظر اللہ, تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. پہلا شخص اشیم طزان, انسان ہے تو بوڑھا لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی بدکاری سے باز نہیں آتا, سبب کوئی نہیں ہے. جوان نہیں ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو سنبھالا نہیں ہے, قرآن و سنت کو سمجھا نہیں ہے, اب سبب کیا ہے؟ صرف یہ سبب ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس پہ تسلط ہو چکا ہے تو شیطان کا تسلط ہو چکا ہے. وعائل مستکبر, ایک انسان انتہائی فقیر ہے پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے. سبب کیا ہے؟ اکڑ کے تو وہ چلے جس کے پاس کو مال و دولت ہو, جو بھول جائے قرآن و سنت کا. یہ تو خود فقیر ہے پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے, اس کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کریں اور اسے پاک بھی نہیں کریں گے, اس سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تیسرا انسان ومالک کذاب, ہو بادشاہ اور جھوٹ بولے. جھوٹ تو وہ بولتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, مجھے مل جائے, بادشاہت مل گیا اور کیا چاہیے, جھوٹ کا دائیا کیا بچا. ایسے تین انسان ہیں بدبخت جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کو دیکھیں گے بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر انسان کو جنت سے محروم کروا دے گا. لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو ایک لفظ بولا تھا, یا ابن سودا, او کالی ماں کے بیٹے, یا ابن سودا, او کالی ماں کے بیٹے. اللہ کی سلو غصے میں آگے فرمایا, ان کبر ان فی کا جاہلیہ, ابو ذر جاہلیت کی باتیں ابھی بھی تیرے اندر باقی ہیں اسلام آنے کے بعد, کیا ہوا؟ ابو ذر رونے لگ گئے, کہا اللہ کے رسول اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہیں کرے گا, اور میں نے معافی ایسے نہیں لینی, میں آج یہ جاہلیت کو کرید کے اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں, میں زمین پہ لیٹتا ہوں جب تک بلال اپنی ایڑی میرے رخساروں پہ نہیں لگائے گا میں یہاں سے گھر نہیں جاؤں گا. طبیعت دیکھیے, اتنی بات ابن سودا کالی ماں کے بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے صحابہ کی خوبصورت تربیت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, قیامت کے دن ہوگا, اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنت اور جہنم کا مکالمہ ہو گیا, اللہ دونوں کو زبان دیتے ہیں. جنت کہنے لگی, یدخلون الضعفاء والمساکین, اللہ میرے پاس کمزور کمزور آئیں گے اور مسکین آئیں گے. جہنم کہنے لگی, یدخلون الجبارون والمتکبرون, میرے پاس تو بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر آئیں گے. اللہ رب العزت نے دونوں کو مکالمے کی اجازت دی, پھر فرمایا جنت کو, انت رحمتی ارحم بکی من اشاء, اے جنت تو میری رحمت ہے, جس کو میں رحمت دینا چاہوں گا تیرے پاس بھیجوں گا. اور جہنم سے کہا, انت عذابی انتقم بکی من اشاء, تم میرا عذاب ہو جس سے میں انتقام لینا چاہوں گا میں اس کو تیرے پاس بھیجوں گا. ولکل واحد منکما ملؤها, جنت میں تمہیں بھی بھروں گا, جہنم میں تجھے بھی بھروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یسقون عصارۃ اہل النار طیبۃ الخبال, ان متکبروں کو قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں جب روندا جائے گا, پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اگر پانی مانگیں گے تو جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پیش کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, لوگو, من فارق الروح جسدہ, جس کی جان اس حالت میں نکلے, وہو بری من ثلاث, وہ تین گناہوں سے بری ہو, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. الکبر, تکبر سے بری ہو, والدین, قرض سے بری ہو, والغلول, دھوکے اور فراڈ سے بری ہو, یہ شخص جنت میں جائے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کی راہیں بیان کی, فرمایا, ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما, اللہ نے مجھے کریم بنایا ہے, احسان کرنے والا, جو احسان کرتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا. ولم یجعلنی جبارا عنیدا, جو ظلم و زیادتی سے بچتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یأنف ولا یستکبر ان یمشی مع الارملۃ والمسکین والعبد حتی یقضی له حاجته, کسی مسکین کے ساتھ چلنے والا, کسی بیوہ عورت اس کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرنے والا, کسی غلام کی دعوت کو قبول کرنے والا, اس کے نزدیک تکبر نہیں آئے گا، اس کے اندر توازو باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکین کی دعوت کو قبول کرتے، کان یقبل ہدیہ، آپ مسکینوں کے ہدیے کو قبول کرتے تاکہ ان کے دل میں خوشی پیدا ہو اور سمجھ میں آئے کہ میں توازو اختیار کرنے والا ہوں۔ اتنی اعلی ذات اور مسکین کے ہدیے کو قبول کیوں کرتی؟ امت کو توازو سکھانے کے لیے۔ اور احنف ابن قیس کہا کرتے تھے، علی بن حسین کہا کرتے تھے، ما دخل قلب امرئ شیء من الكبر فقط الا نقص من عقلی، انسان جتنا تکبر کرتا ہے اتنی اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، السجود یذہب الکبر، اگر کسی کے دل میں تکبر ہے دور کرنا چاہتا ہے کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے سجدے کرے۔ اور ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں، نرم نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں سنتا ہوں رونا نہیں آتا۔ فرمایا اذا اردت تلین قلبك، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، وامسح راس اليتيم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی کفالت کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، والتوحید یذہب بالریا، اگر کوئی ریاکار ہے بار بار لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ کثرت سے پڑے، ریاکاری اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اور وہب ابن منبہ کہا کرتے تھے، لما خلق اللہ جنت عدن، جب اللہ تعالی نے جنت کو بنایا، فرشتوں کو لگایا، اس کو مزین کیا، خوبصورت کیا، پھر جب تیار ہوگی جنت تو اللہ رب العزت فرمانے لگے، انت حرام علی کل متکبر، اے جنت تیرے پاس کوئی تکبر کرنے والا نہیں آئے گا، ان پہ میں نے تجھ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ عبداللہ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں، ان سلمان سئل عن السیئہ التي لا تنفع معها حسنہ، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کون سی ایسی برائی ہے جو اگر انسان کے اندر ہو تو کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ سوچنے لگ گئے، کہا ایک برائی ہے الکبر، تکبر جب آ جائے تو یہی شرک شروع ہوتا ہے، تکبر جب انسان میں ہو تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء کہا کرتے ہیں کفر کے چار رکن ہیں، چار برائیاں آ جائیں تو انسان بہت جلدی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، الکبر تکبر کرنا، والحسد حسد کرنا، والغضب اور اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، والشہوت اور اپنی شہوتوں کی تکمیل کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اندر توازو پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ مولا کریم جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین صاحب اولاد بیٹھے ہیں اور یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، قوم و ملت کا سرمایہ اور اساسہ بنا۔ الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، میرے مالک ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں کروڑ ہا برکتیں نازل فرما، ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا لے، اے اللہ ان کو تقوی نصیب فرما۔ مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تو تونگر بنا، اور جو مقروض ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت والی، خوشی والی اور استقامت والی، دین والی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین کل قیامت کے دن ہمیں سب سے بڑے متواضع انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا فرما۔ اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے دنوں کسی سے سننے کا اتفاق ہوا، پچھلے دنوں کہ داڑھی رکھنا چھوٹی سنتوں میں سے ایک ہے، اس مسئلے پر روشنی ڈالیے۔ یہ مسئلہ تو خود روشنی والا ہی ہے، اور اس مسئلے کو میرا خیال ہے حل کرنے کے لیے بیان تو ہو چکا ہے، اب آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے چند سوالات کی شکل میں۔ آپ میں سے کون میرا محترم اور مکرم بتائے گا، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت اور مبارک چہرہ بنایا تو کس کا بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، اور بینگ اے مسلم مجھے بھی اس چہرے کی ہی نقل کرنا میرے لیے واجب ہے۔ لوگ یہاں بھی تانا دیتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے وہ انتہائی محترم، محتشم اور مکرم، لائق صد احترام بھائی جو بھول گئے ہیں، جن کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں، سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں اس کا ایمان ہی اللہ کو پسند نہ آئے۔ لیکن میں بات کو انتہائی مختصر کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھ کر، وضو کا طریقہ کسے آتا ہے؟ کون بتائے گا وضو کا طریقہ؟ جی کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے وضو کیا ہے نا آج۔ جی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، نیت نہیں کرتے؟ جی نیت کرتے ہیں کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، اور نیت دل سے ہوتی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم وضو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کہاں تک؟ کلائیوں تک۔ اور پھر کلی کرتے؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد سارے شرما گئے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور پھر تین مرتبہ کلی کرتے ہیں، ایک ہی چلو میں پانی لے کے منہ میں بھی پانی داخل کرتے ہیں، اور اسی طرح ناک میں بھی پانی چڑھاتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ پھر اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں، اور چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ منبت شعر، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے، جہاں سے بال اگے ہیں ماتھے پہ، یہاں سے لے کے انسان کی چن تھوڑی تک۔ اس کے بعد بتائیے، چلو ایک لمحے کے لیے ہم ایک رائے پوچھ لیتے ہیں، وضو اگر نہ کیا جائے تو نماز تو ہو جائے گی نا؟ بولے کیوں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تو 40 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں تو کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں آپ کی رائے پہ ہوگی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال، اگر وضو ناقص ہو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا؟ بولے اگر وضو ناقص ہو تو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا، نماز کیا ہوگی؟ بولے وہ بھی ناقص ہوگی۔ ابھی ایک میرے پیارے بھائی نے بتایا کہ چہرہ دھونے کے بعد کیا کریں گے، 22 صحابہ اس روایت کو روایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جب وضو کرتے اخذ کفن من ماء، چلو میں پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکی، اور اپنی چھوڑی کے نیچے اس کا داخل کرتے، فخلل بها لحیتہ، اور اپنی داڑھی کا خلال کرتے، اور کیا فرماتے، ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے۔ کتنے صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے؟ 22۔ ایک بھی بیان کر دیتے اوتھینٹک تھی۔ وہ میرا انتہائی محترم اور مکرم بھائی جس نے خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، اس کا وضو مکمل ہے ایک لمحے کے لیے. آپ میرے بڑے محترم ہیں, آپ فتووں کی طرف نہ جائیں اور لوگوں کے تانوں کی طرف اور جذبات کی طرف نہ جائیں, صرف پیار محبت سے بیٹھ کے سوچیں جس میرے محترم اور پیارے بھائی نے خلال کی جگہ ہی نہیں بنائی اس کا وضو مکمل ہے. ہو سکتا ہے کسی میرے بہت ہی پیارے بھائی کے دل میں ہو, بچے بھی تو کرتے ہیں, بچے مکلف ہی نہیں ہیں, ابھی تک ان کی تو آئی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آج اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا اگر میرا وضو مکمل نہیں تو میری نمازوں کی حالت کیا ہے. اور جس بات کو اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں بیان کر کے پیش کیا ہو, چار قسمیں, والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, مکہ معظمہ کی قسم, طور سینا کی قسم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے. تو وہ جو اللہ نے بناوٹ بنائی ہے وہ خوبصورت ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ خوبصورت ہے؟ اور اللہ رب العزت سے بڑھ کے کون خوبصورتی بنا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان قسموں کی حیا کرنی چاہیے. اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب گردن کاٹنے لگے, شہید کرنے لگے, تو ایک شخص نے داڑھی پکڑ لی, کہا سنو مجھے تو تم مارنے آگے ہو, مار دو, اس کو چھوڑ دو, یہ محمد مصطفیٰ کی نشانی ہے, میں اس کی توہین نہیں کروا سکتا. جان دے دی ہے اور کیا کہا, سینے میں بیٹھا انسان, کہا سنو اس کو نہ چھیڑو, تم آگے ہو مارنے کے لیے ٹھیک ہے, وہ تو جو لکھا ہے وہ ہونا ہے, لیکن میں زندہ زندہ اس کی توہین نہیں کروا سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی. اس لیے یہ کہنا کہ چھوٹی سنتوں میں سے ہے, اللہ رب العزت اس بھائی کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے جو اس طرح کی تقسیمات اب بناوٹی دنیا کے سامنے پیش کرتا. اور یہاں رک کے ایک بات سنیے گا, شاید آپ نے یہ درس سنا ہوگا کہ نواقض اسلام کیا ہے, کون سی 10 چیزیں ہیں جس کو اختیار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اس کو نواقض اسلام کہتے ہیں. زندگی میں موقع ملا تو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تفصیل سے. ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے, من استہزأ بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عامل بها فقد کفر, جو اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے خواب و عمل کرتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک ہے کمی, میرے اندر بہت کمی کوتاہیاں ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور ہم سبھی غلطی کے پتلے ہیں, سبھی آدم کی اولاد ہے نا, ہم سے نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی غلطی, ایک ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد اس غلطی کے ساتھ مذاق کرنا, جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ داڑھی اسلام میں ہے کہ اسلام داڑھی میں ہے, یہ فلسفہ ہے. کن کا؟ امام غزالی کی بات کو پھر سنیے, المؤمن عند الخطأ يتأسف, مومن غلطی کے وقت افسوس کرتا ہے, والمنافق يتفلسف, اور منافق فلسفہ پیش کرتا ہے. اور کچھ لوگ کیا کہیں گے, یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے, بہت خوبصورت جواب ہے, اور دعا کرنی بھی چاہیے, بجائے تانا دینے کے آپ کہیں الہ العالمین یہ میرا کتنا پیارا بھائی ہے, تو نے کتنا اس کو اچھا اخلاق دیا ہے, اللہ یہ بس تھوڑی سی بات بھول گیا ہے, اے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے, اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دے, اے اللہ اس کو اپنے محبوب اور مقربین کے سب میں شامل فرما لے. یہ ذمہ داری ہے ہماری, یہ ذمہ داری قطر نہیں ہے کہ ہم تانے دیں اور نہ جانے کون کون سی باتیں کریں. اسی طرح جس سے غلطی ہو جائے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ غلط لفظ نہ بولے. جیسے پردے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, اب یہ کیا پردہ ہے کہ خانچہ ہے, یہ پردہ ہے کہ یہ کیا کفن ہے زندگی میں ہی, پردہ ہے کہ یہ کیا بس وہ تمبو تان لیا ہے, یہ مذاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس سے مذاق جائز نہیں ہے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اور بڑا آسان طریقہ ہے, وضو کرے, دو رکھتے پڑے, ہاتھ اٹھا لے, اتنا کہہ دے اللہ میں شرمندہ ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب, اب میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ کوئی رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. عبدی او میرے بندے اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے جو بھی کیے ہیں نا خوش ہو جا، میں نے معاف نہیں کیے بلکہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. اللہ کی تو رحمت بڑی وسیع ہے. تو اس لیے اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائے. کیا کوئی عورت ایسے ایام میں موبائل سے قرآن اور اسلامی اپلیکیشن پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں اگر قرآن مجید کو اس نے چھونا ہے اور پکڑنا ہے تو گلوز استعمال کر لے. پچھلے لیکچرز کس طرح سنے جا سکتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم بھائی کامران بھائی اور ارسلان بھائی اس کے بارے میں اہتمام کر رہے ہیں، اور امید واثق ہے کہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں تمام ساتھیوں کو ہو جائے گا انشاءاللہ، پچھلے لیکچرز تمام کے تمام مل جائیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگلا سوال یہ ہے، اپنے مرتبے اور ڈگری پہ فخر کرنا تکبر ہے؟ ساری بحث اسی بات پہ تھی کہ ڈگری اور مرتبہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ڈگری وہ ہے جو سلیمان کو ملی. کیسی ڈگری؟ آنکھ جبکی اور ملکہ سبا کا تخت سامنے. اور فوراً ڈگری کا کیا تذکرہ کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. شکر کیا ہے؟ ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف. نہ شکری کیا ہے؟ ہر اچھائی کی نسبت اپنی طرف. اس لیے کچھ بھی ہو کہیں ھذا من فضل ربی. دوسرا سوال یہ ہے، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اتنا پیارا دل دے دے کہ ہمیں موازنوں کی ضرورت نہ پڑے. ہم موازنہ کریں، فلاں تو اتنا نیک ہے، میری نیکیاں تھوڑی ہیں، یا اللہ مجھے ہمت دے میں بھی اس جیسی نیکیاں کروں. یہ موازنہ جس کو رش کہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم کسی کی نیکی کو دیکھ کے اس طرح نیک بننے کی خواہش کریں. یہ کمپیریٹیولی چیک کریں کہ میں کہیں کم تو نہیں. اس جو موازنے میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے، کیا جوڑے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ تو عورت کی بات ہے، اس کی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرد بھی اگر اپنے بالوں کو باندھ لے یا کپڑا ہی باندھ لے، تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کی حالت میں عبداللہ بن عباس نے اس کو کھول دیا تھا، اللہ کے رسول کا فرمان سنایا کہ ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور جوڑے کے بارے میں پچھلی مجلس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا شعار تھا، اور انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساءهم قصۃ من شعر، بنی اسرائیل کو اللہ نے ہلاک کیا تو اس وقت جب ان کی عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ صحیح بخاری کی ہم روایت بیان کر چکے ہیں، فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی، دنیا سے غائب ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ چوہیا اللہ کے رسول کے سامنے سے گزری اور فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ اس امت کو اللہ نے مس کر کے چوہا بنا دیا. صحیح بخاری کی روایت. اور اس کی دلیل کیا دی؟ کہ یہ چوہیا، اس کے سامنے اگر اونٹنی کا دودھ رکھ دیا جائے تو وہ نہیں پیے گی، اگر بکری کا دودھ پڑا ہو تو چوہیا دودھ پی جائے گی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر گوشت اونٹ کا اور دودھ جو ہے وہ حرام قرار دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ایسے پہلو جس سے منع کر دیا، ظاہر باہر انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو یہ عذاب سہنا پڑا. جس وقت درس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ بعض اوقات وقت درس نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کوئی حرج تو نہیں کیونکہ ساتھ ساتھ درس چل رہا ہوتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو احترام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عصر کا وقت کب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نماز پڑھو، اور قرآن کی سب سے پہلے آیت ہے، والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانطین. یہ صلاۃ الوسطی جو ہے درمیانی نماز، اس کا زیادہ خیال کرو، صلاۃ العصر. اور صحابہ کیسے کرتے تھے؟ جب عصر کی نماز پڑھتے، والشمس حیا، سورج ابھی زندہ ہوتا، والشمس نقیہ، اور سورج کی چمک اور دمک پورے جوبن پہ ہوتی، اور صحابہ عصر کی نماز پڑھ کے 3 میل کا سفر پیدل کرتے اور ابھی سورج کھڑا ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے, یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری اور مسلم میں پیش کر رہا ہوں. نماز کے اوقات اور اس کی ترتیبات کے بارے میں ہم کسی دن لیکچر دیں گے, اور عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کسی نے خصوصاً کہا, تلک صلاۃ المنافق یرقب الشمس یجلس و یرقب الشمس, یہ منافق کی نماز ہے کہ جو بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو. تو آگے لفظ کیسے بول دیے, ثم یقوم فینقر اربعا فینقر نقرا, پھر 4 جس طرح کوا اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے اس طرح مارتا ہے, لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, بہت ذکر تھوڑا کرتا ہے, یہ منافق کی نماز. اس لیے ہم نماز پڑھ کے ہی بیٹھتے ہیں. آپ احادیث کی روشنی میں نماز کے وقت کو چیک کریں گے اور نماز کی ترتیب کو دیکھیں گے تو 4:15 بجے نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. اس کو مزید لیٹ کرنا پہلی بات تو یہ ہے, یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہوگا, اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو لیٹ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر برکتوں سے نوازے, چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا, تو ان کو نماز پہلے واقعتاً مکمل کرنی چاہیے. جس طرح کے انسان جمعے کے دن آتا ہے خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے ہی بیٹھتے ہیں جبکہ خطبہ جاری ہوتا ہے, اس لیے ان کو نماز پہلے پڑھنی چاہیے. نماز پڑھتے وقت رونا آتا ہے لیکن جب نماز اکیلے پڑھتے تب کیا یہ تکبر تو نہیں کہ اللہ کا کلام جہاں سنو دل لگا ہے لیکن آنسو نہ آئے کیونکہ لوگ دیکھیں یہ نیک ہے؟ نہیں, اس کو تکبر نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کائنات کا جو نظام بنایا ہے بہت ہی عمدہ بنایا ہے. کچھ نمازیں اللہ نے اندھیرے میں رکھی ہیں, کچھ روشنی میں رکھی ہیں. انسان اگر روشنی کے دن کے اجالے میں جو نمازیں پڑھتا ہے اس کو اگر رونا آئے تو فوراً رک جاتا ہے, اپنے آپ پہ ضبط کرتا ہے کہ ساتھ والا کیا کہے گا, کس کا چہرہ بگڑ رہا ہے. اللہ نے اس لیے کچھ نمازیں رات کو رکھ دی ہیں, میرے بندے جتنا چہرہ بگاڑنا ہے رو لو بگاڑ لو تم مجھے اتنا ہی پیارا لگو گے. یوں ہی سمجھیے, چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو والدین کو کتنا پیارا لگتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان روتا ہے تو اللہ کے ہاں زیادہ پیارا بنتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم تو بادشاہ لوگ ہیں, مسجد میں بھی جائیں عشاء کی نماز پڑھنے تو مسجد میں 20 سے زائد لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں اور پڑھنی نماز ہے, اور اگر ان سے گزارش کر دی جائے میرے پیارے بھائی آپ 2 لائٹیں جلا لیں باقی بند کر دیں, تو جھٹ سے جواب آتا ہے بل آپ دیتے ہیں. تو ہم دعا دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں اور دے, لیکن آپ بلوں پہ ضائع نہ کریں, نیکی پہ ضائع کریں, جن کو آپ ضائع سمجھتے ہیں اور یہاں فخر سمجھتے ہیں, اور نیکی پہ ضائع نہیں ہوتا. اس لیے میرے پیارے بھائی نماز کے لیے 2 لائٹیں کافی ہیں. یہ اصل میں تربیت کا فرق ہے, جو مزاج ہے شریعت کا اس کو سمجھنے کا فرق ہے. آخر رات کیوں بنائی اللہ نے؟ اس لیے کہ انسان اگر اللہ کا خوف اس میں آ گیا ہے, رقت طاری ہو گئی ہے, تو اللہ نے نمازیں دی ہیں کہ چلو اللہ کو راضی کر لے, تو وہاں بھی پوری دنیا کو دکھائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جو خشوع آنا وہ بھی نہ آئے. اگلا سوال اور آخری سوال یہ ہے, ولی کے بغیر نکاح فاسق ہے, ولی کے بغیر نکاح باطل ہوتا ہے, فاسق کے لفظ نہیں ہے. عورت کے پہلے خاوند سے طلاق ہوگی ہے اور کوئی, یہ سوالات جو ہے میں انتہائی گزارش کروں گا کہ اگر کچھ وضاحت سے لکھ دیے جائیں, کچھ چیزیں جلدی سے شاید لکھی گئی ہیں. میں سوال کے متعلق گزارش کروں گا, 3003342969679 پہ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی جواب دے دیں گے, کیونکہ سوال کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لکھا ہوا ہے. گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا اور دوسری شادی چھپ کر اور جھوٹ بول کر کی, مسلمان اس طرح کے کام نہیں کرتا. نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے اور سب کو پتہ ہونا چاہیے, وہ جعلوہ فی المساجد, مسجدوں میں ہونا چاہیے. بات بات پہ طلاق یافتہ ہونے کا تانا دیتا ہے, قطن کسی عورت کو تانا اس طرح دینا جائز نہیں ہے. آخر شادی کی ہے تو پھر تانے کا معنی کو نہیں, حدیث میں آتا ہے ولا تو قبح قباحتی, اب مت بیان کرو, اب تمہاری وہ عزت ہے. اور خرچ بھی برائے نام دیتا ہے, خرچ پورا کرنا یہ صدقہ ہے اور عبادت ہے, اس میں بخل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تمہاری اوقات ہی ایسے ہے تم طلاق یافتہ ہو، اس طرح کی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بڑا پن نہیں، یہ نچلا پن ہے کہ انسان تانوں پہ اتر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ سوال ہے کہ داڑھی کو رنگ لگانا کیسا ہے؟ داڑھی کو رنگ لگایا جا سکتا ہے بالحنا والکتم، مہندی کا رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کالے رنگ سے بچا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، تم کالے رنگ سے پرہیز کرو۔ اور صحیح الجامع کی جو روایت ہے امام البانی لے کے آئے ہیں کہ ایسی امت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کالا رنگ کریں گے، کحواصل الحمام، کحواصل الحمام جس طرح کبوتر کے پیٹ کا رنگ ہوتا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور غالباً آج کل جو مارکیٹ کے اندر 43 اور 44 یہ دو نمبر ایسے ہیں جو اگر اپنے داڑھی کو رنگ کرنا چاہتا ہے جو مناسب ہیں، باقی جو 46 ہے 47 جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو گریز کرنا چاہیے۔